ایک مرتبہ ہمارے حضرت والا کا کلام کا ایک شعر ہے، یارب میرے گناہ کی گو انتہا نہیں، لیکن تیرے کرم کی بھی تو انتہا نہیں۔ ہمارے ڈاکٹر عبدالسلام صاحب تھے رحمۃ اللہ علیہ، ہو گئے کے پی ٹی میں ڈاکٹر تھے، بہت ہی پیارے آدمی تھے، بہت ہی ہنسمکھ خوش مزاج، کبھی کبھی حضرت والا ان سے بھی کلام پڑھواتے تھے، بیان کرواتے تھے مجلس میں۔ جب اس شعر پہ آئے وہ کلام میں ہے یہ شعر، جب اس شعر پہ آئے، یارب میرے گناہ کی گو انتہا نہیں، لیکن تیرے کرم کی بھی تو انتہا نہیں۔ بس حضرت والا تو ہمارے ہمیشہ ہی آنسو بہتے رہتے تھے، لیکن جب یہ شعر پڑھا تو آنسوؤں کی لڑی جاری ہو گئی اور فرمایا کہ اور اس شعر کو اور پڑھو، بار بار پڑھو۔ انہوں نے کئی مرتبہ پڑھا، اور لئیم شئیم آدمی تھے، زیادہ کھڑے رہنا اور ایک ہی بات کو تکرار کرنا، تو پڑھا انہوں نے، شہر کا حکم تھا، شہر کے عاشق بھی تھے وہ۔ پھر وہ آٹھ دس مرتبہ پڑھنے کے بعد آگے بڑھنا چاہیں، حضرت فرمایا نہیں یہی پڑھو۔ پھر انہوں نے دس پندرہ مرتبہ پھر ریپیٹ کیا، پھر اب چاہا کہ اب تو بہت ہو گیا، اب میں آگے بڑھوں، نہیں اسی کو اور سنو۔ میرے گمان میں، میرے خیال ہے کچھ نہیں تو چالیس پچاس مرتبہ، مجھے تو یہی لگتا ہے، اس سے کم نہیں پڑھا۔ اب ایک مرتبہ پڑھنے کے بعد وہ بالکل وہ ایگزاسٹ ہونے لگے، تو اب انہوں نے سمجھا کہ شاید حضرت کو مجھ پہ رحم آئے کہ اچھا بھائی چلو بیٹھ جاؤ، مگر اور پڑھو۔ اب ان کی انداز پھر ایسے کر کے انہوں نے پڑھا، یارب میرے گناہ کی گو انتہا نہیں، لیکن تیرے کرم کی تو انتہا نہیں۔ کیا شعر ہے، کتنا سادہ سا ہے، لیکن اس کی حقیقت میں غور کرو تو شاید کوئی پتھر دل ہو جس کی آنکھیں نم نہ ہو۔ کتنی بڑی بات ہے یہ، بلا شبہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہمارے گناہوں سے کتنا بڑا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہمارے گناہوں سے بہت وسیع ہے، بہت ہی زیادہ وسیع ہے، اتنی وسیع ہے کہ تصور سے باہر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تین مرتبہ شفاعت کی اجازت ہوگی، شفاعت یہاں تین مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ شفاعت کی اجازت مرحمت فرمائیں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے گناہ گاروں کی شفاعت کریں گے۔ یہ آیت وہاں لکھی ہوئی ہے، یہ حدیث روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، وہ خطاطی ایسی ہے کہ ہر آدمی نہیں پڑھ پاتا اس کو، قدیم زمانے کی ہے وہ، مگر وہاں یہ لکھا ہے کہ میری شفاعت کبائر گناہوں کے لیے ہے، کبیرہ گناہ کرنے والوں کے لیے۔ پھر مجھے اس پہ رونا آتا ہے کہ ہم پھر بھی کسی گناہ گار کو گناہ کرتے دیکھ کے اس کو حقیر کیوں سمجھتے ہیں، کیوں حقیر سمجھتے ہیں کسی کو گناہ کرتے دیکھ کر، کیوں ہم اپنے کو اچھا سمجھنے لگتے ہیں، کیوں اس کو حقیر سمجھنے لگتے ہیں۔ پھر چوتھی مرتبہ اجازت چاہیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، اللہ بھی اور، کیونکہ امت کا درد تھا نا، روتے تھے امت کے لیے اور دعائیں کرتے تھے، التجا کیا کرتے تھے، عرفات میں کتنا روئے آپ، اور ایک دعا وہاں قبول نہیں ہوئی، پھر بار بار منا میں کی قبول نہیں ہوئی، عرفات میں کی قبول نہیں ہوئی، مزدلفہ میں جا کے مانگی تو قبول ہو گئی، اور جب قبول ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہنستے ہوئے پلٹے، تو شیخین، حضرت شیخین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ رسول اللہ یہ کون سا موقع ہے، ہنسی کا ہم آپ کو ہنستے ہوئے دیکھتے ہیں، اور یہ دعا دی اذک اللہ سنک، یہ کون سا موقع ہے یا رسول اللہ، آپ کو اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہنستا رکھے، یہ دعا دی۔ اور ہمارے حضرت نے اس کی تفسیر فرمائی کہ اس کا کیا مطلب ہے، کیا مطلب کہ ہر وقت ٹھٹے مار کے ہنستا رہے کوئی، نہیں، ادام اللہ فرحق، ادام اللہ فرحق، کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ بشاشت سے رکھے۔ تو جب کوئی ہنسے تو اس کو یہ دعا دینا چاہیے، سنت ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ میں منا میں دعا مانگی وہ قبول نہ ہوئی اپنی امت کے لیے، اور پھر عرفات میں دعا مانگی اس وقت قبول نہ ہوئی، پھر جب میں مزدلفہ میں آپ یہاں دعا مانگی تو وہ قبول ہو گئی. وہ امت کی بخشش کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے روتے تھے، اور جب وعدہ آ گیا اوپر سے پروانہ آ گیا تو کتنا خوش ہوتے تھے. حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کم ہنستے مسکراتے تھے، صرف تبسم پہ اکتفا فرماتے تھے، لیکن اس وقت آپ ہنس رہے تھے. اور فرمایا کہ شیطان میری دعا قبول ہوئی تو شیطان اپنی کھوپڑی پہ خاک ڈالتا ہوا جا رہا تھا، تو اس پہ مجھے ہنسی آ گئی. سبحان اللہ.
اللہ اللہ،
یا رب میرے گناہ کی گو انتہا نہیں لیکن تیرے کرم کی بھی تو انتہا نہیں. اس لیے بھائی کسی کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے. جب چوتھی مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت چاہی تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کو جوش آ گیا اور فرمایا کہ اب ہمارا حق ہے. پھر اللہ تعالیٰ یہ فرمائیں گے کہ اور پھر فرمائیں گے دوزخ سے ایسے ایسے لوگوں کو نکالیں گے جن کے ایمان کی خبر فرشتوں کو بھی نہیں ہوگی. ایسے ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ خاص اپنی رحمت خاصہ سے دوزخ سے نجات دیں گے. بڑی عجیب عجیب مضامین کی احادیث ہیں، کسی دن انشاءاللہ جمع کر کے وہ سناؤں گا. اللہ تعالیٰ توفیق دے، میرے وقت میں برکت دے، اور انشاءاللہ وہ سناؤں گا. اب وہ پڑھی ہوئی ہیں کسی زمانے کی لیکن اب ٹھیک سے پوری پوری یاد نہیں. ایک حدیث میں ہے کہ ایک شخص کو اللہ تعالیٰ دوزخ سے نکالیں گے، وہ دوزخ سے قریب ہوگا لیکن دوزخ سے ابھی نکلا ہی ہے، یہیں دوزخ ہے ابھی نکالا ہے، تو وہ سمجھے گا کہ ساری مخلوق میں سب سے زیادہ راحت مجھے دی گئی ہے، اس قدر اس کو سکون ہے. دوزخ کی آگ اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے، اس کے سانپ اور اس کے بچھو اور اس کے چلتے ہوئے مادے اور دھواں اور اندھیرا، کیسی بری جگہ ہے دوزخ. اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو کیا ہر انسان کو ایمان سے نواز دے اور حفاظت فرما دے. میرے شیخ رحمہ اللہ تعالیٰ روتے ہوئے ارشاد فرماتے تھے کہ بھائی اللہ تعالیٰ کو دوزخ میں ڈالنے کی تو کوئی حاجت نہیں ہے کسی کو، تو اے اللہ جب آپ کو حاجت نہیں ہے، آپ کا کوئی نقصان نہیں تو آپ پوری امت کو ہدایت دے دیجیے، اور جو جہنم کہتی ہے حل میں مزید، اللہ آپ نے تو وعدہ کیا تھا اور لہذا میری تو آگ میری تو یہ جہنم خالی ہے، ابھی پیٹ نہیں بھرا. اللہ پوچھیں گے حلیم چلا تھی کیا تیرا پیٹ بھر گیا، کہتی نہیں، بار بار کہے گی کہ نہیں. پھر اللہ تعالیٰ اپنے قدم تجلی اس پر تجلی کوئی خاص فرما دیں گے. اللہ تعالیٰ تو قدم سے پاک ہے، کوئی خاص تجلی فرمائیں گے جس سے دوزخ کہے گی قط قط بس اب پیٹ بھر گیا. ایک روایت میں تین مرتبہ قط 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 بس پیٹ بھر. یا اللہ جب جہنم کی آگ آپ کی تجلی ہی سے بجھے گی، کتنی بھی خلقت جہنم میں چلی جائے اس کا پیٹ نہیں بھرے گا، پیٹ جب بھرے گا جب اللہ کی خاص تجلی ہوگی. تو اللہ جب آپ کی خاص تجلی سے ہی اس کا پیٹ بھرنا ہے تو آپ ویسے ہی تجلی فرما دیجیے، جلائیے نہیں وہ ایمان کی، مگر جلائیں گے جب ہی نہیں جب ایمان اور شرک یعنی ایمان کی دولت سے سرفراز ہوں گے، کفر اور شرک سے پاک ہوں گے، ورنہ تو ہمیشہ کی جہنم ہے. اس میں تو فیصلہ اٹل ہے اللہ کا کہ جس کی موت کفر پہ اور شرک پہ ہو گئی وہ تو ہمیشہ کی جہنم ہی میں جلے گا. باقی گناہگار سے گناہگار کو اللہ تعالیٰ بخش دیں، ان کی مرضی ہے، کس کو بخش دیں، کس کی پکڑ کر لے، اللہ تعالیٰ اپنی پکڑ سے بچائے. تو وہ شخص دوزخ سے نکلے گا اس کو ایسا محسوس ہوگا جیسے مجھ سے زیادہ راحت کسی کو نہیں دی گئی، میں سب سے زیادہ عیش میں ہوں، ابھی دوزخ سے نکلا ہے اور کنارے پہ کھڑا ہے، یہ حال ہے. پھر اس کو کچھ پانی اور کچھ درخت نظر آئے گا، سایہ نظر آئے گا، تو تمنا کرے گا کہ اللہ آپ نے مجھے دوزخ سے نکال دیا ہے تو آپ یہ مجھے راحت کی جگہ دے دیجیے، یہ سایہ ہے پانی ہے. تو اللہ کہیں گے کہ تو ابھی تجھے نکالا ہے تو پھر نئی فرمائش کر رہا ہے تو یہاں پہنچا دیں گے پھر تو کہے گا اور آگے بڑھا دے. نہیں نہیں اللہ اور نہیں کہوں گا, بس یہاں پہنچا دے. پھر وہاں پہنچے گا اس کو کیسی راحت اور کیسا چین ملے گا, دوزخ سے بھی دور ہو گیا اور راحت کی جگہ مل گئی, سایہ بھی مل گیا, اور کیا چاہیے بھائی. اب وہ یہ سمجھے گا کہ آپ تو بس میری جنت ہے یہ. پھر تھوڑی دور دیکھے گا کہ یہاں کچھ اور بھی کچھ بڑھیا درخت ہے, اس میں کچھ پھل بھی ہے اور پانی بھی اس سے اچھا ہے, باغ بھی لگا ہوا ہے تھوڑا سا. یا اللہ یہ جگہ مجھے دے دیجیے. دیکھا تو اسے کہا تھا کہ تو اور مانگے گا, باز نہیں آئے گا, اب یہ دے دیں گے تو پھر تو اس سے آگے کی تمنا کرے گا. نہیں نہیں اللہ بس اس سے آگے اور نہیں. اس طرح کی حدیث ہے کہ کرتے کرتے پھر وہ جنت کے قریب پہنچ جائے گا. پھر کہے گا کہ کچھ لوگوں کی آوازیں آ رہی ہیں, کیا بات ہے. دیکھے گا کہ وہ تو بڑے خوش ہیں, آپس میں ہنسی مذاق کر رہے ہیں, کھا رہے ہیں, پی رہے ہیں جنت کی نعمتوں سے. میں یہاں اکیلا گویا کے سڑ رہا ہوں گویا. تو اب ناشکر ہے نا انسان. تو پھر یا اللہ کیا آپ مجھے یہ نہیں دے سکتے, یہاں نہیں پہنچا سکتے. دیکھا پہلے کہا تھا کہ تم نہیں چین سے رہو گے, پھر مانگو گے, ایک درجے پہ نہیں رہو گے. یا اللہ ہو رہا دے دیجیے نا. پھر وہ وہاں پہنچا دیں گے جنت کی سرحد میں. اب وہاں پہنچ کے پھر اس سے اعلیٰ کی تمنا کرے گا کہ یا اللہ یہ دے دیجیے. اس طرح نکالیں گے. اور ہمارے حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ, ہمارے حضرت والا شیخ الحدیث حضرت مولانا شاہ عبد المتین صاحب رحمۃ اللہ دامت برکاتہم نے فرمایا کہ ایک حدیث میں اس طرح سے کہ اللہ تعالیٰ ایک گناہگار کو بخشنا چاہیں گے تو مگر اس کو اپنے پاس بلائیں گے اور فرمائیں گے کہ کیا سنو, تنہائی میں اس سے کہیں گے کہ کیا فلاں فلاں گناہ کیا تھا. اب تو وہ بڑا پریشان, یا اللہ اب تو جہنم میں جانا پڑے گا, اقرار کیے بغیر کوئی چارہ نہیں. تو اقرار یا اللہ کیا تھا, جاؤ جنت. کیا اللہ کی رحمت کا ہے, جب حشر میں بخشیں گے گناہوں کو کرم سے, کیا ہوگا بھلا آپ کی سرکار کا. یہ بھی ایسے ہی شعر, جب حشر میں بخشیں گے گناہوں کو کرم سے, کیا ہوگا بھلا آپ کی سرکار کا. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کا سایہ عطا فرما دے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی 100% اطاعت والی زندگی عطا فرما دے. حضرت والا دامت برکاتہم کا ایک واز آیا ہے بنگلہ میں, اردو ترجمہ تحریر ہے, ہمارے مفتی شہید السلام صاحب نے اس کا ترجمہ کر کے بھیجا ہے. تو میں نے اس کو پڑھا ہے رات کو. اس میں یہ تھا کہ دیکھو بھائی, دنیا کے لیے آدمی کتنی محنت کرتا ہے, ہر چیز اعلیٰ سے اعلیٰ بنانے کی کوشش کرتا ہے, تو ایمان کو بھی اعلیٰ بنانا چاہیے. اب ایک آدمی کے پاس ایمان ہے لیکن نہ تقویٰ ہے, نہ سنت کا راستہ ہے, نہ ذکر پر مداومت ہے, نہ کچھ ہے. تو فرمایا کہ بنیاد تو یہ ہے ایمان اور تقویٰ اور صحبت اہل اللہ, تین چیزیں تو ضروری ہیں اللہ والا بننے کے لیے. ایمان, تقویٰ اور صحبت, یعنی صحبت اہل اللہ سے تقویٰ ملے گا. اس لیے تین چیزیں ضروریات میں سے ہیں, اور دو چیزیں جو ہیں وہ مکملات میں سے ہیں. وہ کیا ہے؟ سنت پر مواظبت, ہر کام سنت کے مطابق کرنا, اور ذکر اللہ پر مداومت. ذکر اللہ پر مداومت, یہ دو چیزیں مکملات میں سے ہیں. اب کیا بات ہے کہ ایمان, تقویٰ اور صحبت اہل اللہ, ایک تناور درخت ہے, سنوبر کا درخت ہوتا ہے نا, بالکل سیدھا, سر کا درخت بالکل سیدھا اور انتہائی بلند ہوتا ہے, 100 فٹ کا شاید اس پہ بھی زیادہ ہوتا ہو. تو بالکل سیدھا اور مضبوط تنا ہے. تو تنا تو ہے لیکن اس میں نہ تو شاخیں ہیں, نہ پتے ہیں, نہ پھول ہے, نہ پھل ہے. تو یہ کیسا تنا ہے؟ کہا بھائی ہمارے پاس درخت ہے, مگر یہ کیا درخت ہے کہ جس میں نہ شاخیں ہیں, نہ پتے ہیں, نہ پھول ہیں, ہے نا. پھر اس میں شاخیں نکل رہے ہیں, واہ بھائی واہ, پہلے سے اچھا ہو گیا. اب ان شاخوں میں تو صرف شاخیں ہی شاخیں ہیں, نہ پتے ہیں, نہ پھول ہیں, نہ پھل ہیں, نہ رنگ ہے, نہ خوشبو ہے, نہ ذائقہ ہے, مگر اب اس میں سنت کے پتے بھی آ گئے, اور اس میں ذکر اللہ کے پھول اور پھل بھی آ گئے, خوشبو بھی آ گئی. تو اب یہ درخت کہلانے کے قابل ہیں. اسی طرح ایمان کا معاملہ ہے کہ محض نماز روزہ کر لینے سے آپ کو درخت تو حاصل ہو گیا, بنیاد تو حاصل ہو گئی, لیکن اس میں حسن نہیں آیا, اس میں کمال نہیں آیا. تو کون آدمی ہے, میرے شیخ نے فرمایا, کون آدمی ہے جو ایسا درخت حاصل کرے بس جس میں نہ تو ٹہنیاں ہیں نہ تو اس پہ راضی ہو کہ نہ اس میں پتے ہیں نہ پھول ہیں نہ پھل ہیں. ہر آدمی چاہے گا کہ درخت ہو تو ایسا ہو کہ دنیا دیکھے کہے واہ بھائی کیا درخت ہے فلاں جگہ ہم نے دیکھا. تو جس طرح ایسا درخت ہمیں چاہیے جس میں پتے اور پھول اور پھل بھی ہوں, اسی طرح ایمان کی بھی ہماری محض تنا نہ ہو بلکہ اس کی شاخیں بھی ہوں. جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کے 73 سے زائد شعبے ہیں, ہے نا, 72 سے زائد شعبے ہیں, اور اس میں ایک بڑا شعبہ حیا کا ہے, ہے نا. ایک روایت میں 70 سے زائد بھی ہے غالباً, مختلف روایات آتی ہیں. تو فرمایا اتنے شعبے ہیں تو اس میں یہ شاخیں ہوں کہ ہر شعبہ شعبے کے اندر شعبہ بھی ہو اور شعبے میں کمال بھی ہو. ایک شعبہ ہے بھائی محض شاخ ہے, تنا تو بنیاد ہو گیا اور شعبے جو ہیں وہ شاخ ہو گئے, لیکن اب شاخوں کے اندر پھول پتے اور پھل نہیں ہیں تو یہ شعبے کے اندر حسن کمال نہیں ہے, کمال حسن نہیں ہے. اور اس کے کمال حسن سنت اور ذکر اللہ کے پھل پھول اور خوشبو اور ذائقہ, ایسا درخت حاصل کرنا چاہیے نا, ہمارا ایمان ہرا بھرا ہو خوشبودار ہو جس کی خوشبو دور دور تک پھیلے. رات کی رانی ہوتی ہے, دور ہی سے ایسی ہوا کی لپٹ آتی ہے رات کو کہ دماغ معطر ہو جاتا ہے. آدمی جستجو کرتا ہے یہ خوشبو کہاں سے آ رہی ہے, ذرا دیکھیں کہاں سے آ رہی ہے. یہ اسی طرح میرے شیخ فرماتے تھے رحمہ اللہ تعالی کہ شامی کباب جب تک کچا ہوتا ہے جو آدمی منہ میں رکھتا ہے تھوتو کرتا ہے کہ بھائی یہ کیا کھلا ہے, جب وہ تلا جاتا ہے تو تلائی کے وقت جو خوشبو پھوٹتی ہے تو پھر دور دور تک اس کی خوشبو پھیلتی ہے, اور لوگ جستجو کرتے ہیں کہ بھائی یہاں بھی کبھی تقریب ہوتی ہے دھواں اٹھتا ہے, دھونی سے سیخ کباب کی خوشبو آتی ہے, بھائی یہ کہاں سے خوشبو آئی, لا محالہ توجہ ہو جاتی ہے کہ خوشبو کہاں سے. حالانکہ کباب کی دعوت تو ہماری نہیں ہے لیکن جستجو ہمیں ہو جاتی ہے کہ کہاں سے خوشبو آ رہی. اسی طرح جو اللہ والا جو انسان مجاہدہ کرتا ہے اور ذکر اللہ پر مداومت کرتا ہے اور سنتوں پر مواظبت کرتا ہے اور کسی اللہ والے کی صحبت میں ایک متدبہ مدت تک رہتا ہے, تو اس مجاہدے کی جو تلائی ہے نا, یہ جو مجاہدہ ہے, اس کی خوشبو خدا تعالیٰ دور دور تک پھیلا دیتے ہیں. آدمی کہتے ہیں بھائی یہ آدمی کیسا آدمی جا رہا ہے, اللہ والا ہے, اللہ والا معلوم ہوتا ہے, تو کوئی خاص بات ہے, کوئی خاص اللہ کا مقبول ہے, اس کی خدا خوشبو پھیلا دیتے ہیں. اسی جو یاد آیا کہ وہ ہندو تو گوشت کھاتے نہیں, تو اب تو کھاتے ہیں, اب ان کو کیونکہ جس طرح اللہ تعالیٰ معاف فرمائے مسلمانوں سے دین نکلتا جا رہا ہے, تو ہر دنیا کے ہر مخلوق سے دین نکلتا جا رہا ہے, بچے وہ دین کہلانے کے قابل بھی نہیں ہے. ہندو مذہب میں تو اس کو مذہب ہی نہیں کہوں گا, مذہب کہاں ہے, وہ مذہب تو تہذیب سے ہے, پیشاب پینے والے, پتھروں کو پوچھنے والے اور گائے کو اپنی ماں کہنے والے, یہ جو سڑکوں پہ جہاں چاہے بیٹھ جاتی ہے اس کو ہلاتے بھی نہیں ہیں, راستہ روک کے بیٹھ گئی اس کو ہلا نہیں سکتے, یہ ہماری ماں ہے. ایسی مذہب, اس کو مذہب کہیں گے کوئی, یہ تو مذہب نہیں, دل نہیں کہتا کہ اس کو مذہب مانے. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. تو کیا کہہ رہا تھا, ہاں تو ایک ہندو نیا نیا مسلمان ہوا لڑکا, تو مدرسے میں داخلہ لیا, علم دین حاصل کرنے لگا. ایک مرتبہ وہ کباب کی دعوت آ گئی, وہ تو نہیں کھاتا تھا مگر مسلمان ہو گیا. اب جو کباب کھایا تو اس کی آنکھیں کھل گئیں کہ کباب اتنا مزیدار ہوتا ہے. تو پھر تھوڑے دن تک دعوت کوئی آئی نہیں, تو ایک وہ توتلا بھی تھا تھوڑا سا, تو اس نے بہت دن تک جب دعوت نہیں آئی تو بہت ہی مضطرب ہو کر دوسرے ساتھیوں سے کہا, ارے کوئی دعوت شاوٹ بھی آئی ہے یا صرف ٹٹریا ہی لیے پھرے ہو, کتابیں ہی لیے پھرے ہو, کوئی دعوت شاوٹ بھی آئی کہ نہیں. تو یہ ہے کہ مجاہدے سے وہ خوشبو اللہ تعالیٰ پھیلا دیتے ہیں. یہ کوئی اللہ والا ہے. پھر لوگ اس کی جستجو کرتے ہیں کہ بوئے مارا مسلمان, بوئے کباب مارا مسلمان کردن. ارے یہ کباب کی خوشبو تو مجھے مسلمان کی دے رہی ہے, اس کی ایسی خوشبو میں ایسی کشش ہے کباب کی کہ میں جی چاہتا ہے مسلمان ہو کے کھانا یہ کھا لوں اس کو. تو اس کے دل میں آتا ہے کہ بھائی اس اللہ والے سے ضرور فائدہ اٹھانا چاہیے. تو بغیر اشتہار کے ہمارے طائف صاحب فرماتے ہیں کہ لوگ صحراؤں سے گلشن پہنچے, گلشن کا لطف آ گیا اس میں. گلشن سے مراد اللہ والوں کی محفل کہیں پہ بھی ہوں وہ گلشن ہے, لیکن ہمارے حضرت تھے بھی گلشن نیپال میں. تو فرمایا کہ لوگ صحراؤں, صحرا سے مراد کیا ہے, یہ دنیا داری کے جھگڑوں سے. یہاں صحرا سے مراد کیا ہے, نہ صحرا میں کوئی آبادی ہوتی ہے, صحرا سے مراد بیابان ہے, گناہوں کا بیابان, گناہوں کا جنگل. عجم کے بیابان سے مفرور ہوں گا, گلستان طیبہ سے مسرور ہوں گا. ہمارے حضرت کا شعر ہے نعت شریف کا, گلستان طیبہ سے مسرور ہوں گا. اب اپنی زندگی کو سنت کے مطابق بناؤں گا اور گناہوں سے حفاظت کروں گا, اللہ والا بنوں گا. تو لوگ صحراؤں سے گلشن پہنچے, کب کسی نے تھا اشتہار دیا. اللہ والے کو اشتہار کے پوسٹر لگواتے ہیں کہ کل ہمارا بیان ہے آپ آئیے گا یا فلاں فلاں. وہ تو اور اپنے آپ کو چھپاتے ہیں مگر اللہ ان کو چمکا دیتے ہیں. وہ چھپاتے ہیں اللہ ان کو چمکاتے ہیں. میں تو اپنا نشان مٹا بیٹھا, ہم نشان مٹا بیٹھا, میرا شہرا اڑا دیا کس نے. حضرت حاجی عبداللہ اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ, میں تو نام و نشان مٹا بیٹھا, میرا شہرا اڑا دیا کس نے. جو اپنے آپ کو اخفا کرتا ہے وہ خدا تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں چمکا دیتے ہیں, جس کو چاہتے ہیں مخفی رکھتے ہیں. بعض بزرگ ایسے ہیں جو مخفی رہتے ہیں, کوئی جانتا بھی نہیں. حدیث میں بھی ہے یہ بات کہ بال ایسے بکھرے ہوئے بال پریشان حال پھٹے حال لوگ ہوتے ہیں, لیکن خدا کے یہاں یعنی وہ ایسے پھٹے حال ہوتے ہیں کہ لوگ ان کو توجہ بھی نہیں دیتے اور ان کو اپنے پاس بیٹھانا بھی پسند نہیں کرتے, اور اگر کسی کی سفارش کریں تو ان کی سفارش قبول نہیں کی جاتی. لیکن اللہ کے یہاں وہ ایسے مقبول ہوتے ہیں کہ اگر وہ کسی بات پر قسم کھا لیں تو اللہ تعالیٰ ان کی بات پوری کر دیتے ہیں. یہ حدیث شریف ہے. تو یہ ایسے بعض مقبول اللہ کے ایسے ہوتے ہیں جو مشہور نہیں ہوتے لیکن ان کا فیض ہوتا ہے. میرے شیخ فرماتے تھے کہ ان کا فیض ہوتا ہے اور لوگ اس سے نفع اٹھاتے ہیں, کسی کو معلوم نہیں کہ ہمارے اندر یہ تبدیلی کیوں آ رہی ہے, کیا بات ہے. بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے, ہر وقت ایسا نہیں ہوتا. عادت اللہ یہی ہے کہ جب کسی اللہ والے کے صحبت میں لمبی مدت کے لیے رہیں گے ساتھ, یعنی کہ خالتوہم لتکونوا مثلہم, اتنا ان کے ساتھ رہو کہ کونوں کے معنی کیا ہے کہ ان کے ساتھ اللہ والوں کے ساتھ اتنا رہو کہ ان کے جیسے ہو جاؤ, ان کے جیسے ہو جاؤ, ان کے جیسی چال ڈھال ہو, ان کے جیسے ودا خطا ہو, ان کے جیسی گفتار ہو, ان کے جیسی اخلاق ہوں, ایسے بن جاؤ, ان کے رنگ میں رنگ جاؤ. تو عادت اللہ یہی ہے کہ کچھ ملتا ہے تو اسی طرح ملتا ہے. بلا کرتی ہے نسبت اہل نسبت ہی سے ہے اختر, اہل نسبت ہی سے نسبت ملتی ہے, ورنہ جو ہے وہ عادت اللہ نہیں ہے. اس طرح یہ آدمی بیٹھے بٹھائے اللہ والا ہو جائے, مجاہدے کی توفیق ہو جائے. اگر وہ بھی جاتی ہے تو بعض اوقات شیطان راستہ مار جاتا ہے کہ بھائی تم تو بڑے پہنچ گئے, پہنچے ہوئے ہو گئے. وہ جیسے ایک شخص جو ہے وہ پہاڑوں میں رہتا تھا, مشہور ہو گیا کہ بھائی کوئی بزرگ ہیں جو عبادت کرتے ہیں. تو ایک صاحب عقل نے جا کے سوچا کہ ذرا پوچھ دیکھتے ہیں بھائی کیسے بزرگ ہیں. جب گئے پوچھا کہ بھائی تمہیں یہاں ڈر نہیں لگتا پہاڑ میں ویرانے میں, تو کہا کہ یہاں جانور ہیں درندے ہیں تمہیں ڈر نہیں لگتا. میں کہا درندے کیا, ہمیں تو خدا سے بھی ڈر نہیں لگتا. نعوذ باللہ تعالیٰ, ایسا حال ہو جاتا ہے. اسی لیے حکیم الامت نے فرمایا کہ اور بزرگوں نے فرمایا کہ شہر کے درمیان آبادی میں رہنا چاہیے تاکہ لوگوں کو نفع بھی ہو, اور ویرانے میں اور تنہائی میں زیادہ رہنے سے اپنے اندر بڑائی پیدا ہو جاتی ہے کہ ہاں ہم کچھ ہیں, اپنی بزرگی کا خیال پیدا ہو جاتا ہے, وہ ہلاک ہو جاتا ہے آدمی. یہ سب باتیں ہیں. کیا بات رہ گئی, کچھ کہنا تھا. میری تو پٹری ایسی ادھر سے ادھر. ہاں وہ تو میں نے بتا دیا کہ بھئی کوئی آدمی نہیں چاہتا کہ ہمارے درخت میں درخت ہو تو صرف تنے پہ وہ اکتفا نہیں کرتا بھائی اس میں شاخیں بھی ہوں اس میں پتے بھی ہوں اس میں پھول بھی ہوں اس میں پھل بھی ہوں پھل ہو تو خوش ذائقہ بھی ہو اور پھول ہو تو اس میں خوشبو بھی ہو اور پتے بھی ہوں. آپ فرض کیجئے کہ ایک ٹہنی ہی ٹہنی ہے صرف پھول ہے کیسا عجیب منظر ہوگا وہ درخت جب ہی مکمل ہوگا جب تنا بھی ہے شاخیں بھی ہیں پتے بھی ہیں پھول بھی ہے اور پھل بھی ہے پھر کامل درخت ہو گیا. اسی طرح اپنے ایمان میں ترقی کرنی چاہیے کہ اس میں جو ہے ایمان بھی ہے تو تقویٰ بھی ہو اور تقویٰ ہے تو صحبت اہل اللہ بھی ہو اور صحبت اہل اللہ ہے تو پھر مجاہدات بھی ہو اور ذکر اللہ پر مداومت بھی ہو اور سنتوں پر مواظبت بھی ہو. تو ایمان کا درخت ہرا بھرا خوش رنگ خوش ذائقہ پھول بھی اس میں پھل بھی اس میں آپ کوئی پھل کھائے تو چکھے واہ 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 سبحان اللہ کیا بات ہے. یعنی کہ ہمارے اخلاق اور کردار بھی ہمارا ایسا ہو جائے کہ جو دوسرا ہم سے ملے واہ بھائی کیا آدمی تھے کیسے اچھے آدمی تھے. مل کے آئے مل اچھے آدمی سے مل کے آتا ہے دیر تک اثر رہتا ہے اس کا کہ بھائی کتنے اچھے آدمی سے مل کے آئے. ہمارے حضرت والا دامن برکاتہم کے ایک مرید ہیں فیصل بھائی نیوزی لینڈ والے وہ اتنے اچھے انسان تھے. ابھی ان کا انتقال ہو گیا اچانک کوئی زیادہ عمر بھی نہیں تھی بنگلہ دیش میں اور اپنے شہر کے عاشق تھے حضرت مولانا یونس پٹیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے بہت خاص تعلق تھا ان کا اور اتنے محبت کے آدمی تھے مجھ کو بھی بہت مجھ سے بھی بہت محبت کرتے تھے. عمر پہ ہماری ملاقات رہی پھر یہاں بھی ایک دفعہ آئے تھے تو میں جو اشعار پڑھتا ہوں وہ اشعار سنتے ہیں میرے وہاں بہت یعنی میرا پڑھنا پسند ہے اشعار تو میرے نہیں ہیں ان کو پڑھنا پسند ہے تو سنتے ہیں. ایک مرتبہ مجھے وہاں سنا رہے تھے حرم شریف یہ تو تمہارے اشعار میں یہ سے سن رہا ہوں اور ہر وقت ان کی آنکھیں بھی آنسو سے تر رہتی تھی اور ایسی محبت کے آدمی تھے کہ وہ ان سے ملاقات کبھی بھولتی نہیں. محبت کرتے بھی تھے محبت کے قابل بھی تھے دو باتیں الگ الگ ہیں. ایک آدمی محبت کرتا ہے اور ایک محبت کے قابل بھی ہیں کہ اس سے محبت کی جائے. یہ ہے اس نے اسلام یہ ہے تمام شعبے کامل. تو جب ہم اپنے دنیا کی فکر کرتے ہیں کہ بھائی بنگلہ بھی ہو گاڑی بھی ہو کپڑے بھی اچھے ہوں یہ بھی اچھا ہو بھی اچھا تو یہ تو دنیا چھوٹ جانے والی ہے اور جو دنیا ہمیشہ رہنے والی ہے اس کے کمال کی ہم فکر کیوں نہیں کرتے کہ ہمارا ایمان بھی کامل ہو جائے ہمارا ایمان حسین ہو جائے. ہے نا اب یہ ایک شادی ہو اور لڑکی کا جو گھونگھٹ اٹھایا تو یہ ایک آنکھ سے کانی ہے وہ تو بھائی اور بینگی ہے کانی ہے ناک چپی ہے اور ایسی ہے ویسی ہے. آپ کیا کہیں گے کہ بھائی یہ تو لائق قبول کہاں ہے. ہم نے قبول تو کر لیا لیکن لائق قبول تو ہے نہیں ہے. اب اللہ کے یہاں پہنچیں گے اگر اسلام ہمارا لنگڑا لولا ہوا غصے کا مرض ہے بیجا غصہ ہے بدگمانی کا مرض ہے بد نگاہیاں خوب کر کے آئے ہیں نعوذ باللہ تعالیٰ من ذالک اور تکبر کا مرض ہے تو یہ لنگڑا لولا اسلام لے کر اللہ کو دکھائیں گے لنگڑے لولے جانا پسند ہے. ایک ہاتھ نہ ہو ہمارا ایک ہاتھ ہے بھائی کیا بات ہے ایک ہاتھ تو ہے آپ کا کوئی بات نہیں نہیں بھائی دوسرا ہاتھ ضروری ہے. ناک ہے اس کا ایک نتھنا نہیں ہے نوسٹریل ایک نہیں ہے تو کیسا لگے گا بھائی. آپ سانس تو لے رہے ہیں خوشبو بھی آپ کو آ رہی ہے بدبو بھی آ رہی ہے کیا ضرورت ہے ایک نتنا نہیں ہے تو کوئی فکر کی بات نہیں. نہیں بھائی وہ ضروری ہے. اچھا ایک آنکھ ہے اس سے آپ ہمارے ایک دوست ہیں قریب بھی بےچارے ڈاکٹر ہیں پڑھ پڑھ کے ان کی بینائی کمزور ہو گئی ہے کیا وجہ ہے ایک آنکھ ضائع ہو گئی. اتنا بھی دنیا میں انہماک نہ ہونا چاہیے. ایک آنکھ ضائع ہو گئے مگر وہ گاڑی بھی چلاتے ہیں تو مگر بھائی آپ کی ضرورت کیا ہے آپ تو گاڑی بھی چلا سکتے ہیں اور یہ ساری دنیا کے کام آپ کر رہے ہیں. نہیں بھائی آنکھ تو ضروری ہے دوسری آنکھ بھی ضروری ہے. تو اسلام اپنے دین اور ایمان کے معاملے میں ہم کمزوری کیوں کرتے ہیں کہ چلو بھائی بس نماز پڑھ لی نا کافی ہے بھائی ایک نتنا نہیں ہے کافی ہے ایک آنکھ نہیں ہے چھوڑو فکر نہیں کرو کافی ہے دانت نہیں ہے منہ میں کوئی بات نہیں کھا تو سکتے ہو نہیں, یہاں پورا پورا سب چاہیے, بے عیب جسم چاہیے. وہ اللہ تعالیٰ ہمارے اسلام کو بھی بے عیب کر دیں, تمام نقائص سے پاک کر دیں, اور ہمیں اس کے لیے کوشش کی توفیق عطا فرمائے. وسعت قلب عاشقاں عرض و سما سے کم نہیں. ہمارے حضرت شیخ الرب العز مارے زلدہ حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا شعر اشعار ہیں. جب میں اپنے شیخ کی خدمت میں حاضر ہوتا تھا تو میں بعض اوقات تھکا ہوا ہوتا تھا, تو میں خوب سو کر آرام کر کے اور معمولات ذکر کو بھی ملتوی کر دیتا تھا, تاکہ میں اپنی شیخ کی مجلس میں بیٹھوں تو اونگو نہیں سو نہیں, ایسا نہ ہو کہ میرے شیخ میری آنکھیں بند دیکھے اور میرے شیخ کو تکلیف ہو, یا اونگتے ہوئے دیکھے تو میرے شیخ کو کہوں کہ میں تو ایسے گرم بازاری عشق بیان کر رہا ہوں, عشق کا بازار گرم کر رہا ہوں اور یہ ظالم ٹھنڈا ہو رہا ہے. تو الحمدللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ, مجھے یاد نہیں کہ کبھی میں حضرت والا کی مجلس میں آنکھ بند کی ہوں. اللہ تعالیٰ کا فرض ہے میرے شہر کی دعائیں. میں خوب سو کے اپنے ذکر و اذکار کو بھی بعض اوقات ملتوی کر دیتا تھا, تاکہ میں اپنے شہر کی مجلس میں بڑی حاجت کے ساتھ بیٹھوں. ہاں, اس کا فائدہ بھی ہوتا ہے. اب جیسے وہ ایک مولوی صاحب, ایک شخص تھا, وہ بہت اپنی بیوی کے ساتھ لڑائی جھگڑا کرتے رہتا تھا. تو ایک مرتبہ اس کی بیوی نے مشورہ دیا کہ دیکھو فلاں مولوی صاحب کو بیان ہوتا ہے, لوگ وہاں جاتے ہیں, سنا ہے کہ اخلاق اچھے ہو جاتے ہیں, ہر وقت لڑتے رہتے ہو, کچھ ٹھیک ہو جاؤ وہاں تم بھی جائے کرو. اچھا بھائی ٹھیک ہے, چلے گئے. اب جب واپس آئے بیان کر کے, اب ہر نماز کو جب جا رہے ہیں تو بیوی کے ساتھ مزید جو ہے وہ گالم گلوچ اور کٹ پٹ پٹ اور بکواس. تو یا اللہ یہ کیا معاملہ ہو, الٹ ہو گیا ہے تو معاملہ. گھبرا کے مولوی صاحب کو فون کیا بیوی نے, یہ جب سے آپ کے بیان میں سے آئے ہیں یہ اور زیادہ لڑنا شروع ہو گئے ہیں, آپ کے تو بیان میں لوگ سدھر جاتے ہیں. انہوں نے کہا بھائی ہاں بھیجو بھائی, ہم پوچھتے ہیں کیا بات ہے, کیا ہم نے ایسی بات کہہ دی. اب جب وہ کو بھیجا وہاں ہو گئے تو کہا کہ بھائی کیا بات ہے, آپ کی شکایت آئی ہے کہ آپ پہلے جتنا لڑتے تھے میرے بیان میں آنے کے بعد اس سے زیادہ آپ نے لڑنا شروع کر دیا. تو انہوں نے کہا آپ ہی نے تو کہا تھا کہ جب نماز کو جاؤ بکواس کر کے جایا کرو. ارے بکواس کر, ہم نے تو کہا تھا مسواک کر کے جایا کرو. تو وہ چونکہ اونگ رہے تھے بیان میں تو انہوں نے مسواک کو بکواس سمجھ لیا. تو آپ لوگ تو پھر ایسے نہیں کریں گے نا. وسعت قلب عاشقاں عرض و سما سے کم نہیں. اصل میں صحبت اہل اللہ کی قیمت کو لوگ ہلکا سمجھتے ہیں, صحبت اہل اللہ کی نعمت کو ہلکا سمجھتے ہیں, یہ وجہ ہے. اگر شیخ کی صحبت, میرے شیخ رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے تھے کہ اللہ والوں کے پاس بیٹھنا گویا کہ اللہ کے پاس بیٹھنا ہے. ہر کے پاس ہم نشینی با خدا, گو نشینت با حضور اولیاء. اگر تم اللہ کی ہم نشینی چاہتے ہو, اللہ تعالیٰ کے ساتھ مجالست چاہتے ہو, اللہ کے پاس بیٹھنا چاہتے ہو, تو تم اولیاء اللہ کے پاس بیٹھا کرو. جو ان کے قلوب حاملے الہی ہوتے ہیں, اللہ ان کے دل میں ہوتا ہے. ہاں, ایک بچہ جو ہے وہ اما کر رہا ہے دودھ سے, اور ایک بچہ ماں کی چھاتی سے دودھ پی رہا ہے, کون فائدے میں ہے زیادہ بتاؤ. تو بچہ جو دودھ پی رہا ہے وہ اللہ اللہ تو نہیں کہہ سکتا, وہ تو دودھ پی رہا ہے, تو وہ زیادہ نفے میں ہے یا دودھ سے جو اما کہہ رہا ہے؟ جو دودھ پی رہا ہے وہ نفے میں ہے. تو شیخ کے پاس رہنا اس کی معرفت اور محبت الہیہ کا دودھ پینا ہے. اور شیخ کی مجلس ہو رہی ہو اور دور بیٹھ کے اپنے معمولات پورے کر رہے ہیں, یا گھر میں معمولات پورے کر رہے ہیں کہ ابھی جاتے ہیں ذرا ٹھیک ہے, تو نفے میں کون ہوگا جو دوڑ کر شیخ کی صحبت میں آ جائے گا. مگر لوگ اس کو سمجھتے نہیں ہیں. سمجھ دین کی سمجھ اس زمانے میں قحط الرجال ہے, انحطاط ہے دین کا, لوگ سمجھتے نہیں ہیں. بلکہ سمجھنے کے بجائے بعض لوگ اور اعتراض شروع کر دیتے ہیں, کفر کے بتوے لگا دیتے ہیں کہیں کچھ. ہر چیز کو اس کی اصطلاح سے سمجھنا چاہیے, لیکن یہ فہم کم لوگوں کو ملتی ہے. اللہ تعالی ہمیں دین کی فہم گہری سمجھ عطا فرما، میرے شہزادوں کو کہہ دوں دین کی گہری سمجھ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عطا فرما۔ وسعت قلب عاشقاں ارض و سما سے کم نہیں۔ عرش کے روان عاشقاں نجم و سما سے کم نہیں، ان کا یہ خون آرزو عہد وفا سے کم نہیں۔ اشک روان عاشقاں نجم و سما سے کم نہیں، ان کا یہ خون آرزو عہد وفا سے کم نہیں۔ جو ہے ارائے خواجگی پنہا اسی میں ہے
اللہ تعالیٰ کا پالنا، اللہ تعالیٰ جس طرح جس حال میں ہمیں رکھیں یہ ان کا عین کرم ہی کرم ہے۔ ہماری سمجھ میں نہیں آتا، کوئی مشکل آ گئی، کوئی تنگی حالات آ گئے، کوئی ناگوار بات پیش آ گئی، تو اس میں آرام سے رہنا چاہیے، پریشان اور آویلا نہیں کرنا چاہیے، شکایت اعتراض نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اسی میں کرم ہوتا ہے اللہ کا، کوئی خاص حکمت ہوتی ہے۔
جو ہے ادا خواجگی پنہا اسی میں ہے کرم، ان کی رضا ہی دوستو ان کی عطا سے کم نہیں، ان کی رضا ہی دوستو ان کی عطا سے کم نہیں۔ ان کی نظر سے حوصلے رشک جہان کائنات،
یہ شعر اللہ والوں کی شان میں ہے۔
ان کی نظر سے حوصلے رشک جہان کائنات، وسعت قلب عاشقاں ارض و سما سے کم نہیں، وسعت قلب عاشقاں ارض و سما سے کم نہیں۔
دنیا کے بادشاہ کسی ملک پر حملہ کرنا چاہتے ہیں تو سب بڑا سوچ سمجھتے ہیں، پلاننگ کرتے ہیں کہ کہیں ہمیں نقصان نہ ہو جائے، لیکن اللہ والے اللہ کے حکم کے آگے کچھ پرواہ نہیں کرتے، وہ کر ہی گزرتے ہیں۔ ان کی نظر کے حوصلے رشک شہان کائنات، وہ اللہ کے شریعت کے معاملے میں تیز رفتار ہوتے ہیں، تیز ترین ہوتے ہیں، سبک ترین ہوتے ہیں، اور بالکل بے خوف رہتے ہیں، اللہ کے حکم کو بجا لاتے ہیں، اور پوری کائنات کیا دسیوں کائنات ان کے قلب کے ایک کونے میں سما سکتی ہیں اگر واقعی وہ اللہ والا ہے۔ کیا وجہ کہ خالیت ارض و سما اس کے دل میں ہے، جس کے دل میں خالیت ارض و سما ہو تو اس کی اس دل کی وسعت کا کیا عالم ہوگا۔
ان کی نظر کے حوصلے رشک جہان کائنات، وسعت قلب عاشقاں ارض و سما سے کم یارب، یہ درد دل تیرا سارے مرض کی ہے دوا۔
یہ اللہ والوں کو جو ہے نا رحم کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، ترس کھاتے ہیں کہ ارے نہ ان کے کوئی شادی بیاہ کا مزہ ہے، نہ ناری گانے کا مزہ ہے، کیا یہ پڑے رہتے ہیں کونے کے اندر، مگر ان کے قلب کے اندر جو لطف اور عشق الہی کا مزہ ہوتا ہے، میرے شیخ نے فرمایا کہ ان کے سکون اور چین کا عالم اگر بادشاہوں کو سلاطین کو پتہ چل جائے کہ ان کے قلوب میں کیا دولت ہے تو اس دولت کو چھیننے کے لیے تلواریں لے کر دوڑ پڑے، بادشاہ نے سلطنت، لیکن تلواروں سے دولت نہیں ملتی بلکہ اپنے کو کسی اللہ والے کے قدموں میں مٹانے سے ملتی ہے۔ ہاں تو اگر یہ شعر میں اس دن بدھ کے دن پڑھنا چاہ رہا تھا، گڑبڑا گیا جیسا کہ میرا معمول ہے، پھر میں جب گھر پہنچا تو یہی شعر میری زبان پہ حضرت کی کرامت تھی کہ وہ بھی جاری ہو گیا. گھر والے کہہ رہے ہیں کہ وہاں تو آپ جہاں ضرورت تھی وہاں تو آپ فیل ہو گئے, اب آپ وہی شعر بار بار میں پڑھتا رہا. یہ کیسا خوبصورت شعر ہے کہ یہ درد دل لوگ سمجھتے ہیں اللہ والے کیا بے مزہ زندگی گزارتے, ان کیا معلوم کہ خالص مزہ ان کے دل میں ہے. مزہ کیا چیز ہے, خالص مزہ دل میں ہے. تو یہ اللہ کے لیے غم اٹھانا مجاہدہ کرنا یہ جو ہے اس کے بارے میں شعر ہے.
یا رب یہ درد دل تیرا سارے مرض کی ہے دوا, ہے یہ مرض تیری عطا جو کہ ساتھ کم غم نہیں, ہے یہ مرض تیری عطا جو کہ ساتھ کم غم نہیں. نفس کو کر دے تو فنا, باقی رہے نہ کچھ انا. نفس کو کر دے تو فنا, باقی رہے نہ کچھ انا. رہا میں ان کی ناز و کبر جو روز جگہ سے کم نہیں.
جور و جفا, جور نہیں ہے یہ, جور و جفا یعنی ظلم و ستم. اللہ کے راستے میں بڑائی دکھانا, ناز کرنا, تکبر کرنا, ہم اتنے عبادت گزار ہیں, ہم اتنے سجدے کرتے ہیں, ہمارے ماتھے پہ تو سجدے کا گٹھا بھی ہے, یہ چیزیں اللہ کو ناپسند ہیں. اللہ کے ہاں اس کی قیمت گر جاتی ہے. جو بندہ اپنے کو اچھا سمجھتا ہے اللہ کے دربار میں برا ہو جاتا ہے, اور جو اپنے کو سب سے کم تر سمجھتا ہے اللہ کے دربار میں اس کی قیمت بڑھ جاتی ہے. اور یہ سارا نفس کی کارستانی ہے. نفس جو ہے پھول جاتا ہے, ذرا سی تاریخ سے پھول جائے گا, اور اگر اس کو مٹا دیں تو پھر کام بن جاتا ہے.
نفس کو کر لے تو فنا, باقی رہے نہ کچھ انا. رہا میں ان کی ناز و کبر جو روز جگہ سے کم نہیں. یہ بھی کرم ہے آپ کا جس کا میں اہل بھی نہ تھا, یہ بھی کرم ہے آپ کا جس کا میں اہل بھی نہ تھا. یعنی جو درد دل دیا دونوں طرح سے کم نہیں. یعنی جو درد دونوں سارا سے کم نہیں,
یعنی ایک ذرہ درد دل حاصل ہو جائے وہ دونوں جہان کی دولت سے افضل ہے. اس کی قیمت قیامت کے دن حشر میں پتہ چلے گی.
یہ بھی کرم ہے آپ کا جس کا میں اہل بھی نہ تھا. یعنی جو درد دل دیا دونوں سارا نہیں. ان کی عطا خواجگی میری ارائے بندگی, ان کی عطا خواجگی میری ارائے بندگی. لیکن میرا اصول بھی میری ادا سے کم نہیں, لیکن میرا اصول بھی میری ادا سے کم نہیں.
جیسے یہ گناہ ہوتا ہے, خطا ہوتی ہے, بندہ رونا شروع کر دیتا ہے. میرے شیخ رحم اللہ فرماتے تھے کہ رونا اور اللہ سے معافی مانگنا یہ ہمارے بابا کی میراث ہے. بابا آدم علیہ السلام نے جیسے ہی اللہ نے حبوط فرمایا, جنت سے دنیا میں بھیجا, فوراً تعویلات نہیں, یا اللہ یہ ہو گیا تھا, شیطان نے بہکا دیا تھا, فلاں ہو گیا تھا فلاں, فوراً ہی ربنا ظلمنا کا کی فریاد فوراً یہاں سے, ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اللہ نے فرمایا کہ ربنا ظلمنا, یہ سارے جمع کے چیز ہیں, اور عربی کے اندر تین کے لیے جمع کم سے کم تین ہونے چاہیے. تو کیا وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں جمع کا صیغہ نازل فرمایا؟ فرمایا کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو پورا جسم لطف لیتا ہے, پورا جسم اس کا مزہ لیتا ہے. اس لیے جسم کے بال بال سے یہ ربنا ظلم نہ نکلے کہ اللہ میں نے اپنی جان پہ ظلم کیا.
ان کی عطا ہے خواجگی میری ادائے بندگی لیکن میرا حضور بھی میری ادا سے کم نہیں. جلوہ حق کے سامنے حیرت تیرے زبان سہی. جلوہ حق کے سامنے حیرت تیرے زبان سہی. پھر بھی سکوت عشق کا اس کی صدا سے کم نہیں.
بعض اوقات زبان گنگ ہو جاتی ہے فرط جذبات سے, فرط غلبہ محبت سے زبان بند ہے, کچھ الفاظ نہیں ہے اور اللہ کے سامنے کیا بیان کر سکتا ہے کوئی. تو یہ بعض اوقات قرب کی ایسی حالت ہوتی ہے جس کو شعر میں بیان کیا ہے کہ زبان بند ہو جاتی ہے لیکن سکوت عشق کا اس کی صدا سے کم ہے. جو حال ہے آنسو بہ رہے ہیں اور فرط محبت اور فرط جذبات سے جو اثرات ہوتے ہیں وہ اس کے بیان سے اور اس کی بات سے کہیں بڑھ کے ہوتا ہے. حال جو ہے اس کی زبان سے بڑھ کے ہوتا ہے.
جلوہ حق کے سامنے حیرت تیرے زبان سہی. تیری سکوت عشق کا اس کی صدا سے کم نہیں. اختر ہمارا درد دل بزم میں بے نوا اختر ہمارا درد دل بزم میں بے نوا سہی. لیکن کسی کی جشنم اس کی نوا سے کم نہیں.
زبان سے کچھ نہیں کہہ رہا لیکن آنسو نے سب کچھ کہہ دیا.
اختر ہمارا درد دل بزم میں بے نوا اس کی نوا سے کم نہیں. اشک روان عاشقاں نجم السما سے کم نہیں. ان کا یہ خون آرزو اے بے وفا سے کم نہیں.
وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يكون أسعد الناس بالدنيا لكع بن لكع. رواه الترمذي. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت اس وقت تک نہ آئے گی جب تک کہ دنیا میں سب سے زیادہ نصیب آور یعنی دولت مند اور جاہ و منصب والا وہ شخص نہ بن جائے گا جو کمینہ اور احمق ہے اور احمق کا بیٹا ہے, یعنی بد اصل اور بد سیرت اشخاص دنیاوی جاہ و جلال اور دولت کے مالک ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ ہم کو اپنی پناہ میں دیکھو. حالات تو پیش آئیں گے ہی قیامت کے قریب جو پیشن گوئی ہیں. دعا یہ کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں ان میں سے نہ بنا دے. اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے, ایمانوں کی حفاظت فرمائے. پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری سنتوں میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمیشہ نگاہ نیچی رکھتے تھے, غایت حیا کی وجہ سے نگاہ بھر کر نہ دیکھتے تھے, برتاؤ میں سختی نہ فرماتے, نرمی کو پسند فرماتے. آپ انتہائی نرم مزاج, حلیم الطبع اور رحم دل تھے. مشروطی فی ذکر نبی حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا کرنے کے بیان میں دوسری روایت ہے. انجار الحاجہ میں بعد تصحیح حدیث مذکور کے کہا ہے کہ طبرائی نے کبیر میں عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سابق الذکر سے روایت کیا ہے کہ ایک شخص حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کسی کام کو جایا کرتا. اور وہ اس کی طرف التفات نہ فرماتے. اس نے عثمان بن حنیف سے کہا, انہوں نے فرمایا تو وضو کر کے مسجد میں جا, اور وہی دعا اوپر والی سکھلا کر کہا کہ یہ پڑھ. چنانچہ اس نے یہی کیا, اور اب جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا تو انہوں نے بڑی تعظیم اور تکریم کی اور اس کا کام پورا کر دیا. وہ دعا یہ سکھلائی گئی تھی, عربی میں ہے لیکن اس کا ترجمہ یہاں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو یہ دعا سکھائی کہ اس طرح سے دعا کرو کہ اے اللہ میں آپ سے درخواست کرتا ہوں اور آپ کی طرف متوجہ ہوتا ہوں بوسیلہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی رحمت کے, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے وسیلے سے اپنی اس حاجت میں اپنے رب کی طرف متوجہ ہوا ہوں تاکہ وہ پوری ہوئے. اے اللہ آپ کی شفاعت یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت میرے حق میں قبول فرمائیے. بس بھائی اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. اللہ جو کچھ عرض کر دیا اپنے فضل سے مجھے بھی, میرے گھر والوں کو, میرے بچے بچے کو, سب دوستوں کو اور ان کے گھر والوں کو, اللہ سب مسلمانوں کو, کہ اللہ سچی توبہ کی توفیق بھی عطا فرما دے, اور جو کچھ بزرگوں کی باتیں بتلا دی ہیں اللہ اس پہ ہم سب کو عامل بنا دے, پکا عامل بنا دے. اللہ اپنی محبت و معرفت سے ہمارے قلوب کو سیراب فرما دے. اللہ ہمارے ایمان و اسلام کو حسین بنا دے, انتہائی حسین بنا دے کہ ہم آپ کے حضور حاضر ہوں تو آپ ہمیں دیکھ کر خوش ہو جائیں. اللہ ہمارے اخلاق بھی ایسے اچھے بنا دے, گھر والوں کے ساتھ ہمارے اخلاق اچھے بنا دے. تو اللہ روزگاروں کو آسان حلال بابرکت روزی عطا فرما دے. تمام بیماروں کو جنہوں نے دعا کے لیے کہا ہے نہیں بھی کہا, اللہ سب کو صحت کامل عاجل مستمر عطا فرما دے. اللہ تمام مظلوم مسلمانوں کی غیر سے مدد نصرت فرما, اور دشمنان اسلام اور دشمنان مسلمان سے اللہ ان کو نیست و نابود کر دے, اور ان کو تر و بالا کر دے, ان کی معیشت کو تباہ و برباد کر دے. اللہ ان پر زلزلے نازل کر دے, ان پر سیلاب کی آفتیں نازل کر دے, طرح طرح کی بیماریوں کی آفت نازل فرما دے. اے اللہ ان کو ذلیل و خوار کر کے ہلاک کر دے. اے اللہ اللہ معاف فرما دے, اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. یا رب ہمارے, یا رب میرے گناہ کی گو انتہا نہیں لیکن تیرے کرم کی بھی تو انتہا نہیں. یا رب میرے گناہ کی گو انتہا نہیں لیکن تیرے کرم کی بھی تو انتہا نہیں. یا رب میرے گناہ کی گو انتہا نہیں لیکن تیرے کرم کی بھی تو انتہا نہیں. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون, وسلام علی المرسلین, والحمد للہ رب العالمین, صلی اللہ علی نبی کریم. قسطوار کہانیاں آتی ہیں نا چند صفحے کے بعد, بہت ہی انٹرسٹنگ پوائنٹ پہ وہ چھوڑ دیتے ہیں, اب اگلے مہینے تک انتظار کرو. تو ڈائجسٹ کی ڈیفینیشن سنی تھی یہ کہ وہ اس میں چھوٹے چھوٹے ہلکے پھلکے مضامین ہوتے ہیں, ہلکے پھلکے, تو وہ یعنی ہضم ہو جاتے, ہضم ہو جانے والا ایک رسالہ ہے, مختلف مضامین. ویسے یہ ہمارا یہ ڈائجسٹ ہے, مختلف باتیں, کوئی ایک جامع بات نہیں ہوتی کہ کسی عنوان کو لے کے چلے اور آخر تک اس کو انجام کو پہنچایا, وہ صلاحیت ہی نہیں ہے. کیا کروں, اللہ تعالیٰ معاف فرما دے. لیکن جو بات ہوتی ہے بزرگوں کی ہوتی ہے, نافع ہوتی ہے, کوئی ایک بات بھی دل میں لگ جائے اور اس سے ہمارا کام بن جائے, اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. وہ آج تو ڈاکٹر اظہر کہے ہوئے ہیں ان کی ابا چائے وائے کا کچھ چائے وائے کا جلدی سے انتظام کر دیا.